नूर का तू है साया नूर का, हर उज्व टुकड़ा नूर का। तू है साया नूर का, हर उज्व टुकड़ा नूर का। साए का साया न होता है न साया नूर का। साए का साया न होता है न साया नूर का।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबियीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीय्यल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम नूर वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नूर वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रोग्राम में हम प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं पर गुफ्तगू करते हैं, आका करीम अलैहि सलाम के मोजिज़ात पर बात करते हैं, आका करीम अलैहि सलाम के हुस्न व जमाल पर बात करते हैं, करीम आका अलैहि सलाम के ओजो कमाल पर गुफ्तगू करते हैं, और आज करीम आका अलैहि सलातु वस्सलाम की इबादात पर बात करेंगे। जी हाँ मदनी चैनल के नाज़रीन, आज नूर वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत पर गुफ्तगू करेंगे। इबादत क्या होती है, इबादत की अकसाम कितनी है, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इबादत किस तरह किया करते थे, इबादत का शौक कैसा था, और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह पाक की बारगाह में इस्तिग़फ़ार कैसे करते, और ये सारी इबादत का मकसद क्या था, वजह क्या थी। आका करीम अलैहिस्सलाम से जब पूछा गया तो आपने क्या जवाब दिया, इंशाल्लाह ये बहुत सारी इस तरह की और बहुत सारी बातें आज हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होंगी। दुरूद पाक की फजीलत को शामिल करते हैं। आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ज़य्यिनु मजालिसकुम बिस्सलाति अलैया, फरमाया तुम अपनी मजलिसों को मुझ पर दुरूद पाक पढ़ कर आरास्ता करो। فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ عَلَيَّ نُورٌ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, बेशक तुम्हारा मुझ पर दुरूद पढ़ना कियामत के दिन तुम्हारे लिए नूर होगा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम। मदनी चैनल के नाज़रीन, आप अगर गौर करें और इस बात को ज़हन नशीन कर लीजिए कि इबादत की बुनियादी तौर पर चार किस्में होती हैं। नंबर एक, इबादत माली, जो माल के जरिए इबादत होती है। नंबर दो, इबादत लिसानी, यानी जबान के जरिए जो इबादत होती है। नंबर तीन, इबादत कल्बी, जो दिल से इबादत होती है। और नंबर चार, इबादत बदनी, जो हम अपने जिस्म के जरिए अल्लाह पाक की इबादत करते हैं। अब ये इबादत कौन कौन सी हैं, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे, और नबी पाक अलैहिस्सलाम कौन सी इबादत कसरत के साथ किया करते थे, और कौन सी ऐसी इबादत नबी पाक अलैहि सलाम करते थे, और ऐसी इबादत हैं कि जिस एक इबादत में दो तीन इबादतें जमा हो जाती हैं, इस तरह की इंशाल्लाह गुफ्तगू रहेगी। लेकिन सबसे पहले हम कलाम को शामिल करते हैं। हमारे साथ मुबल्लिगीन भी हैं, नात खां बुजुर्ग इस्लामी भाई भी मौजूद हैं। आइए मुबल्लिगीन का तारुफ आपको करवाता चलूँ। हमारे साथ रफीक अत्तारी भाई मौजूद हैं, बुजुर्ग इस्लामी भाई हैं। रफीक भाई मरहबा। बड़े धीमे अंदाज में और मीठे मीठे और ठहर ठहर कर गुफ्तगू करते हैं कि बातें अच्छी तरह आसानी से समझ में आ जाती हैं। दूसरे हमारे मुबल्लिग हकीम गजाली अत्तारी साहब, माशाल्लाह हकीम गजाली साहब भी हिकमत भरी बातें भी करते हैं, और चूँकि पुराने मुबल्लिग दावत इस्लामी हैं, और मुझे कुछ ही दिन पहले पता चला रफीक भाई कि हकीम गजाली का असल नाम गजाली नहीं है, नाम तो हकीम साहब का कुछ और है। अब ये नाम भी हकीम साहब से आज चले आज प्रोग्राम में पूछ लेंगे। मदनी चैनल के नाज़रीन जो हकीम साहब को देखते हैं, तो चूंकि मैं भी हकीम गजाली कहता हूँ, दरअसल मेरे भी जहन में यही था कि हकीम साहब का नाम गजाली ही है, लेकिन नाम कुछ और है। अब वो क्या नाम है तो हकीम साहब से पूछेंगे। और इसके साथ हमारे नूर मोहम्मद अत्तारी साहब, बुजुर्ग हमारे नात खां हैं, नबी पाक अलैहिस्सलाम की सनाखानी करते हैं। बड़े खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जिनकी जवानी, जिनका बचपन और फिर बुढ़ापा आका करीम अलैहिस्सलाम की सनाखानी में गुजरे। अल्लाह मुझे और आपको नबी पाक अलैहिस्सलाम की रहमतों से हिस्सा नसीब फरमाए। आइए हमारे जो बुजुर्ग हैं नूर मोहम्मद अत्तारी भाई, इनसे कलाम सुनते हैं। अब ये कलाम कौन सा पढ़ते हैं, تو انہیں سے پوچھتے ہیں جی نور احمد بھائی کون سا کلام پڑھیں گے؟
کرے چارہ سازی زیارت کسی
کی، کرے چارہ سازی زیارت کسی کی، کرے چارہ سازی زیارت کسی، کلام سنیں گے اور مولانا حسن رضا خان رحمت اللہ علیہ کا یہ کلام، یہ کون ہے؟ شہنشاہ سخن، استاد زمن، تو ان کا کلام سنیں گے انشاءاللہ بڑا لطف اور سرور آئے گا، آئیے کلام سنتے ہیں۔
رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، کرے چارہ سازی زیارت کسی کی، کرے چارہ سازی زیارت کسی کی، بھرے زخم دل کے، بھرے زخم دل کے ملا چمک کر یہ کہتی ہے طلعت کسی کی، چمک کر یہ کہتی ہے طلعت کسی کی، کہ دیدار حق ہے، کہ دیدار حق ہے یارت کسی، دیدار حق ہے زیارت کسی کی، کرے چارہ سازی زیارت کسی کی، نعرے ہے کہ جو پردوں میں صورت کسی کی، نعرے ہے کہ جو پردوں میں صورت کسی کی، نہ ہو تو کسی کو، نہ ہو تو کسی کو زیارت کسی کی، نہ ہو تو کسی کو زیارت کسی کی، کرے چارہ سازی زیارت کسی کی، عجب پیاری پیاری ہے صورت کسی کی، عجب پیاری پیاری ہے صورت کسی کی، ہمیں کیا خدا کو، ہمیں کیا کیا خدا کو ہے الفت کسی کی، ہمیں کیا خدا اے کرے چارہ سازی زیارت کسی کی، نہ پہنچیں گے جب تک گناہگار ان کے، نہ پہنچیں گے جب تک گناہگار ان کے، نہ جائے گی جنت، نہ جائے گی جنت میں امت کسی کی، کرے چارہ سازی زیارت کسی کی، کرے چارہ سازی زیارت کسی کی، زخم دل کے بھرے زخم دل کے پالا
سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت سے کتنی محبت کیا کرتے تھے، اپنی امت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر دعائیں کیا کرتے، اور کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کچھ عبادات پابندی کے ساتھ اس لیے نہیں فرماتے تھے کہ کہیں امت پر یہ چیزیں فرض نہ کر دی جائیں۔ کئی آقا کریم علیہ السلام کی سنتیں ایسی ہیں کہ ان سنتوں کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام نے اس طرح کی احادیث آپ کی ملتی ہیں، فرمایا کہ میری اپنی امت پر یہ خوف ہے کہ کہیں ان پر یہ فرض نہ کر دی جائے۔ اور ایک جیسے مسواک شریف کے بارے میں تو حدیث پاک ہے، فرمایا کہ اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں ان پر مسواک کو لازم فرما دیتا، او کما قال علیہ السلام۔ تو مختلف مواقع پر اس طرح کی احادیث ملتی ہیں۔ اسی طرح کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے اور اسلام کی دعوت دیتے اور دین کی تعلیم و تبلیغ کے لیے دن رات مصروف رہتے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ پاک کی عبادت میں آپ استقامت، اللہ اکبر، عبادت بھی بہت کیا کرتے تھے۔ اعلان نبوت سے پہلے بھی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں اللہ پاک کا ذکر کرتے، استغفار کرتے اور قیام کرتے، مراقبہ کرتے، اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ بعض اوقات ساری ساری رات عبادت الہی میں گزار دیتے۔ طویل قیام کرنے کی وجہ سے بعض اوقات ایسا بھی ہوتا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک قدموں پر ورم آ جاتا، سوج جاتے تھے۔ اللہ اکبر، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت کا انداز کیسا ہوا کرتا تھا، مختلف انداز ہیں، لیکن سب سے پہلے رفیق بھائی میں چاہوں گا یہ بات اگر بیان کی جائے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی کا ایک انداز تھا، اس کا ایک جو پہلو ہم نے آج اپنے موضوع کا حصہ بنایا ہے وہ ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادات، نور والے نبی کی عبادات۔ تو آپ کا عبادت کا انداز کیسا ہوا کرتا تھا، اس پر کچھ مدی چینل کے ناظرین کو بتائیے، اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر ہم مزید گفتگو کریں گے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی راشد بھائی، یہ موضوع جو ہے نا، یہ واقعی بڑا ذوق افزا موضوع ہے۔
سبحان اللہ،
سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بے مثل و بے مثال ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کا جو انداز ہے وہ بھی بے مثل و بے مثال ہے۔ چنانچہ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے حالات اور واقعات پر مشتمل حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے اپنے والد ماجد حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے پوچھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو وقت اپنے دولت خانہ میں گزرتا تھا، آپ اس میں کیا کیا کرتے تھے؟ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم گھر میں داخل ہوتے تو اس میں تین حصے فرما لیے،
یعنی گھر میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف فرما ہوتے تو اپنے گھر میں رہنے کے تین حصے
فرما لیتے۔
تین حصے میں کیا کیا کرتے تھے؟
جی جی، تو تین حصے، ایک حصہ اللہ پاک کی عبادت کے لیے
سبحان اللہ
مختص تھا، دوسرا اپنے گھر والوں کے لیے، اور تیسرا اپنی ذات اقدس کے لیے۔
سبحان اللہ،
ماشاءاللہ،
یہ ایک چیز سیکھنے کو ملی کہ جب آپ گھر میں بھی ہوتے ہیں تو گھر کے اندر بھی ایک ہی کام میں سارا وقت نہ لگا دیں، کچھ جو وقت ہے اپنے گھر والوں کو دیں، حکیم صاحب، کچھ وقت گھر والوں کو دیا جائے، کچھ وقت اپنی ذات کے لیے ہونا چاہیے کہ جس میں آپ پرسنل کچھ کر سکیں، مطالعہ آپ کرنا چاہتے ہیں، آپ کچھ کام لکھنے کا کرنا چاہتے ہیں، موبائل فون استعمال آپ کرتے ہیں، واٹس اپ چیک کرتے ہیں، آپ کے اپنے انسان کے اپنے ضروری کچھ کام ہوتے ہیں، اور ایک کیا ہے اللہ پاک کی عبادت کے لیے، یعنی اس میں نفلی عبادات۔ اب ایسا بھی نہ ہو کہ فرض عبادتیں بھی گھر میں پڑھی جا رہی ہوں، ہیں قرآن پاک کی تلاوت ہے، اللہ کا ذکر ہے، درود پاک پڑھنا ہے، اور اسی طرح نفل پڑھنے ہیں، اشراق و چاش کے نفل ہیں، اوابین کے نفل ہیں، یہ گھر کے اندر عبادت کریں گے تو گھر والوں پر اس کا اچھا اثر پڑے گا۔ کیا فرمائیں گے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی جو گزاری ہے اس میں ہمیں ایک ایک شعبے اور زندگی کے ایک ایک حصے میں ہماری رہنمائی فرمائی
رہنمائی ترتیب ملتی ہے کہ نظم و ضبط
نظم و ضبط ملتا ہے کہ جب ہم گھر میں جائیں تو کیا کریں. جیسے رفیع بھائی نے فرمایا کہ تین حصے فرما لیے. اسی طریقے سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز سے جو جس قدر محبت فرمایا کرتے تھے کہ آپ کہیں سفر میں ہوتے تو نماز, فرائض نماز کے علاوہ کی بات ہے, وہ تو ہے اپنی جگہ پر, فرائض کے علاوہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نوافل پڑھا کرتے تھے. اور جب گھر میں ہوتے جب بھی آپ نماز پڑھا کرتے تھے, اور نماز سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنی محبت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اور ایک جگہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے, اے بلال اٹھو اور ہمیں نماز سے راحت پہنچاؤ.
سبحان اللہ. حضرت بلال چونکہ اذان دیتے تھے, اذان جو ہے بلاوا ہے نماز کا,
نماز کا ہے.
سبحان اللہ.
اور اسی طرح ایک روایت پڑھی تھی میں نے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب نماز کا وقت ہو جاتا تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایسے نماز میں مگن ہو جاتے جیسے ہمیں پہچانتے ہیں. یہ نماز کی محبت اور الفت تھی. اب آپ دیکھیں نماز پڑھنا, ایک ہم نماز پڑھ رہے ہیں
جی,
ہماری نمازوں کا کیا حال ہے وہ ہم سب بہتر طریقے سے جانتے ہیں کہ ہر بھولی چیز ہمیں نماز میں یاد آ جاتی ہے.
ایسے
ہمارا دل نماز میں کتنا لگتا ہے اور کتنا نہیں لگتا یہ ہم اچھی طرح سمجھتے ہیں. لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کیسی تھی, حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آپ اس وقت نماز ادا فرما رہے تھے. قربان جائیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کیسی تھی کہ آپ فرماتے ہیں کہ آپ نماز پڑھ رہے تھے اور آپ رو رہے تھے نماز میں.
اللہ.
اور رونے کی وجہ سے آپ کے سینے مبارکہ سے ایسی آواز آ رہی تھی جیسے ہنڈیا کی آواز آتی.
اللہ اکبر اللہ اکبر.
ہم اگر نماز کو صحیح معنوں میں ادا کریں تو جیسے آپ نے فرمایا کہ عبادتوں کی جو اقسام ہیں کہ قلبی عبادت ہے, جسمانی عبادت ہے, مالی عبادت ہے, ٹھیک ہے, تو یہ نماز وہ عبادت ہے کہ یہ آپ کی قلبی بھی ہے,
سبحان اللہ,
اس کے اندر جسمانی بھی ہے اور اس میں زبانی بھی ہے.
واہ سبحان اللہ.
اس میں تینوں عبادتیں شامل ہو رہی ہیں.
لسانی عبادت بھی آ جاتی کہ آپ نماز پڑھتے ہوئے تسبیح ہم قرآن پاک کی تلاوت بھی کر رہے ہوتے ہیں, تسبیحات بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور جسمانی عبادت کہ آپ ہاتھوں کو کھڑا کرتے ہیں اللہ اکبر کہنے کے لیے تو ہاتھوں کی عبادت ہو رہی ہے, رکوع کرتے ہیں تو آپ کی پیٹ کی اس طرح عبادت ہو رہی ہے, پھر سجدہ کرتے ہیں زمین پر سر رکھ کر, ٹھیک ہے, تو جسمانی عبادت بھی ہو رہی ہے اور دل کے اندر اللہ پاک کی عظمت ایک پیدا ہوتی تو
اللہ کی طرف لگا ہوا ہوا ہے تو دل آپ کا جو ہے وہ بھی عبادت میں مشغول ہے.
سبحان اللہ.
اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام عمر تہجد ادا فرمایا.
واہ سبحان اللہ.
آج ہم جیسے ابھی 12ویں شریف کا مہینہ الحمدللہ ہم میلاد منا رہے ہیں, ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خوشیاں منا رہے ہیں, منانا چاہیے کہ یہ یقیناً اس سے ہماری روحانیت میں اضافہ ہوتا ہے. لیکن جہاں ہم یہ تمام کام کر رہے ہیں وہاں ہم یہ بھی دیکھیں کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کو کس طرح ادا فرمایا اور نماز میں کتنی پابندی فرمائی.
سبحان اللہ. یہ میلاد کے مہینے کی حکیم صاحب بات کر رہے ہیں, میں انشاءاللہ مزید بھی آپ سے بھی بات کرتا ہوں اور رفیق بھائی سے بھی اس پر میں چاہوں گا کچھ گفتگو کریں کہ ایک میلاد کے مبارک مہینے سے ہی اگر عبادت کرنے کا ایک ذوق بن جائے, ایک عادت بن جائے. رفیق بھائی میں اس پر چاہوں گا کہ آپ کچھ بات کریں کہ عبادات کرنے کی طرف بزرگ جو ہے وہ مائل کس طرح ہوں, اپنے آپ کو کس طرح مائل کریں, کیسے ان کو رغبت ملے اور پھر استقامت ملے, اور پھر آسان کون کون سی عبادتیں ہیں جو بزرگ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادتوں سے فیضان لیتے ہوئے عبادتوں کی طرف آئیں. مدنی چل کے ناظرین کو میں یہاں پر عرض کرتا چلوں, چونکہ میلاد کی بات ہو رہی ہے آپ کو ایک کلام بھی سنانا ہے میلاد والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان پر, اور یہ کلام ہے رکن شورا حاجی عبدالحبیب صاحب کا. بڑا خوبصورت کلام ہے, پنجابی کلام ہے, انشاءاللہ یہ آپ کو سنیں گے تو مزے کو مزہ آ جائے گا. خاص طور پر جو پنجاب کے ہمارے اسلامی بھائی ہیں, اسلامی بہنیں ہیں, ناظرین ہیں, انشاءاللہ وہ سنیں گے, جو پنجابی میں ہیں اور جو پنجابی سمجھنے والے ہیں دنیا بھر میں ہیں, انشاءاللہ مزہ آئے گا. رفیق بھائی کیا فرمائیں گے آپ کے بعد, انشاءاللہ پھر ہم نے کلام بھی سننا ہے, تو فرمائیے کیا کہ بزرگ اسلامی بھائی جو ہیں بڑی عمر کے افراد ہیں, ماشاءاللہ آپ کو بھی ایک عرصہ ہو گیا دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں, آپ نے امیر علیہ سنت کو بھی بڑے قریب سے دیکھا ہے اور امیر اہل سنت کا جس طرح ایک استقامت ہے, نمازوں پر محافظت ہے اور عبادات کا جذبہ ہے, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی میں ایک حدیث پاک سنا کر تو پھر چاہوں گا اس پر بات کریں. سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام راتوں کو اتنی عبادت کرتے, بعض اوقات قیام کرتے تو پاؤں مبارک پر ورم آ جاتا, سوج جاتے. تو آپ سے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنی زیادہ عبادت کیوں کرتے ہیں, حالانکہ اللہ نے آپ کے صدقے آپ کے اگلوں کے اور آپ کے پچھلوں کے گناہوں کو بخش دیا ہے. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کیا جواب دیا, فرمایا افلا اکون عبدن شکورا, کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. حکیم صاحب
جی جی,
یعنی عبادات اس لیے کی جا رہی ہیں رب کے شکرانے میں, کہ اللہ پاک عبادت کے لائق ہے, وہ خالق وہ مالک. تو عبادت کرنے کا ایک مقصد یہ ہے کہ بندہ عبادت کرے اللہ کے شکرانے کے طور پر. تو بزرگ اسلامی بھائی وہ کیسے عبادات کا جذبہ پیدا کر سکتے ہیں اور کون سی آسان عبادات ہیں, میں چاہوں گا اس پر بھی کچھ گفتگو کریں.
راشد بھائی یہ جو ٹاپک ہے واقعی اٹس دا نیڈ آف دا آور, جیسے انگلش میں کہتے ہیں نا کہ بالکل عین وقت کے مطابق اور مناسبت سے یہ ٹاپک ہے. اور بزرگ اسلامی بھائی جو ہیں, ایک تو دائرہ شیطان اور نفس جو ہے وہ عبادت سے سستی دلاتے ہیں, پھر تھوڑی سی کمزوری آتی ہے تو بزرگ اسلامی بھائی جو ہے نا اس میں بھی عبادت جو ہے جو کرتے تھے اس میں بھی وہ کمی واقع ہو جاتی ہے. اس میں میں اپنے مدنی چینل کے ناظرین کو اور تمام سامعین کو میں یہ عرض کروں گا کہ ہمارے لیے سب سے بہترین جو ہے فی الحال ہمارے پاس جو شیخ طریقت امیر علیہ سنت دعوت برکات و مالیہ کی جو شخصیت ہے, کہ آپ دیکھیں کہ اتنے ضعف کے باوجود, جبکہ حالیہ مدنی مذاکروں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنا سخت آزمائش تھی, لیکن پھر بھی آپ حاضر ہوئے اور لوگوں کو امت کو جو ہے نا خیر خواہی کا پیغام دیا اور مدنی مذاکرے میں شرکت کی. تو میں عرض یہ کروں گا کہ امیر علیہ سنت دامت برکات و مالیہ کی شخصیت ہمارے سامنے ہے, تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم عبادت میں جو ہے نا سستی نہ کریں, چاہے ہم جوان ہوں بزرگوں کوئی بھی ہوں. بزرگوں کے لیے اسپیشلی میں یہ کہوں گا کہ عبادت جو ہے نا یہ تو خود ایسی ایکٹیویٹی ہے, خاص طور پہ نماز لے لیں, کہ اس پہ جو ہے نا دنیا میں ریسرچ کی گئی ہے کہ نماز اگر کوئی بندہ پڑھتا ہے تو نماز میں دیکھیں اتنی زیادہ مشقت نہیں ہے, ٹھیک ہے, بلکہ الٹا اس کے میڈیکل بینیفٹس ہیں, فزیکل بینیفٹس ہیں. میں نے ایک تحقیق پڑھی تھی, وہ کوئی انگریز ڈاکٹر تھا, تو اس نے یہ تحقیق کی کہ بعض اوقات ڈپریشن کا اور جو ذہنی توازن بگڑنے کا جو مسئلہ ہوتا ہے نا اس کے اوپر اس نے تحقیق کی, ریسرچ کی, اور اس نے یہ بتایا کہ مسلمانوں میں یہ کم سے کم ہے.
سبحان اللہ,
ہے تو صحیح لیکن کم سے کم ہے. تو اس نے پھر اس پہ ریسرچ کیا کہ آخر وجہ کیا ہے, اور جو قومیں ہیں ان میں زیادہ ہے اور ان میں کم کیوں ہے. جب اس نے ریسرچ کیا تو اس نے نماز کے اوپر اپنی ریسرچ کی اور اس نے اپنا کنکلوژن یہ بتایا کہ چونکہ مسلمان عبادت کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, اور نماز میں سجدہ جو ہے وہ ایک ایسا پوسچر ہے کہ سجدہ جو ہم کرتے ہیں کہ وہ ایک ایسا پوسچر ہے کہ واحد سجدے کی حالت میں انسان کا دماغ اس کے دل کے نیچے ہوتا ہے.
سبحان اللہ, سبحان اللہ.
یعنی آپ یوں سمجھیں کہ دل جو ہے نا یہ پمپ کرتا ہے پورے باڈی کو, ٹھیک ہے, بلڈ سپلائی کرتا ہے, لیکن ہم چاہے چل رہے ہوں, پھر رہے ہوں, بیٹھے ہوں, حتیٰ کہ سوئے بھی ہوں, تب بھی ہمارا دماغ جو ہے وہ دل سے اوپر ہوتا ہے, اس کا لیول اوپر ہوتا ہے. تو اس کو جو ہے خون پہنچانا وہ نسبتاً مشکل ہوتا ہے, لیکن سجدہ ایک ایسا پوسچر ہے, ایک ایسا, یعنی کہ یوں سمجھے اس نے تو کہا کہ ایکسرسائز ہے, ٹھیک ہے نا, کہ ایسی ایکسرسائز ہے کہ اس میں جو ہے انسان کا دماغ اس کے دل کے نیچے ہوتا ہے اور بلڈ سپلائی جو ہے نا فل اس کے دماغ کو پہنچتی ہے.
دل سے اوپر ہوتا ہے, اچھا وہ دماغ دل کے
دماغ نیچے ہوتا ہے نا, یعنی اس پوسچر میں. تو دل سے سپلائی چونکہ آتی ہے تو اس کو جو ہے نا بہت ہی آسانی کے ساتھ دماغ کے تمام رگوں میں, تمام نسوں میں وہ سپلائی پہنچتی ہے. تو یہ ایک وجہ اس نے بتائی کہ اس کی وجہ سے مسلمانوں میں جو ہے نا ذہنی توازن بگڑنے کا جو ریشو ہے وہ اور اقوام سے کم ہے.
الحمدللہ رفیق بھائی, آپ دیکھیں جو نمازی ہوتا ہے نا, نمازی اسے بہت سارے فوائد حاصل ہوتے ہیں. ایک تو نمازی جو آدمی ہے وہ اپنے کپڑے پاک رکھے گا, اپنا جسم پاک رکھے گا, وضو کرے گا, اچھا پھر اسی طرح نماز جو ہے بہت ساری برائیوں سے انسان کو بچا لیتی ہے. اچھا جو بزرگ اسلامی بھائی جیسے ہم بات کر رہے ہیں تو بزرگوں کے لیے صرف نماز ہی ایک عبادت نہیں, آپ پانچوں وقت کی نماز پڑھیں, نماز کے ساتھ ساتھ جیسے نوافل ہوتے ہیں آپ اس کی عادت بنائیں. گھر میں آپ ہوتے ہیں, گھر میں عموماً اتنا کام کاج نہیں ہوتا, تو صبح آپ جیسے نماز پڑھی ہے تو کچھ دیر کے بعد جب اشراک چاشت کا وقت آئے دو دو نفل اشراک چاشت کے پڑھ لیں, اس طرح ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, مغرب کی نماز پڑھیں, اس کے ساتھ آپ کم از کم دو نفل یوں پڑھ کے تو عوامین کے نفل پڑھ سکتے ہیں. رات کو سونے سے پہلے دو نفل پڑھنے کی عادت بنا لی جائے, توبہ کی نماز جو ہے. پھر بزرگ اسلامی بھائیوں کی نیند عموماً جوانوں کے مقابلے میں کچھ کم ہوتی ہے, ان کی جلدی آنکھ بھی کھل جاتی ہے, رات کو بھی آنکھ کھل جاتی ہوگی, تو اس وقت تہجد کی اگر عادت بنا لی جائے تو انشاءاللہ اس سے آسانی ہو سکتی ہے. اچھا اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی عبادات ہیں نماز سے ہٹ کر, ٹھیک ہے, وہ اب کیا کیا ہیں؟ روزہ ہے, استغفار وغیرہ, ساری چیزیں اس طرح کی انشاءاللہ ہم کریں گے بات. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. مدنی چینل کے ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور والے نبی, اور اب ہمارا سیگمنٹ ہے نور والے نبی کی سیرت. آئیے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں.
سائے کا سایہ نہ ہوتا ہے نہ سایہ نور کا.
بلچن کے ناظرین, آپ اس سیگمنٹ میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت کے بارے میں سن رہے ہیں. آج ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کے بارے میں گفتگو کریں گے. سب سے پہلے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو بیان کرنے سے پہلے میں آپ کو معجزے کے بارے میں تھوڑا سا بریف کر دیتا ہوں. اللہ کریم نے انسانوں کو گمراہی سے بچانے اور سیدھا راستہ چلانے کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا اور انہیں بے شمار کمالات اور خصوصیات سے نوازا, جن میں سے ایک معجزہ ہے. معجزہ نبی کی نبوت کی دلیل ہوا کرتا ہے. معجزہ کسے کہتے ہیں؟ اعلان نبوت کے بعد نبی سے ایسا عجیب و غریب کام ظاہر ہو جو عادتاً ممکن نہیں ہوتا, اسے معجزہ کہتے ہیں. اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے معجزات عطا فرمائے تھے, ان میں سے بعض معجزات وہ یہ ہیں. قرآن کریم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے عظیم معجزہ ہے. اس کے بعد چاند کے دو ٹکڑے کرنا, اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جو رب تعالیٰ نے معراج عطا فرمائی, یہ معراج بھی پیارے آقا علیہ السلام کا معجزہ ہے. پیارے آقا علیہ السلام غیب کی خبریں دیا کرتے تھے. پتھروں اور درختوں کا نبی پاک علیہ السلام کو سلام کرنا, یہ بھی آقا کریم علیہ السلام کا معجزہ ہے. کھجور کے خشک تنے کا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرنا اور پیارے آقا علیہ السلام سے یہ گزارش کرنا, یہ بھی آقا کریم کا معجزہ ہے. اور تھوڑے سے کھانے میں اتنی برکت ہونا کہ بہت سارے لوگوں کے لیے وہ کافی ہو. پیارے آقا علیہ السلام کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشموں کا جاری ہونا, اللہ اکبر, اور بیماروں کا صحت یاب ہونا. اس کے علاوہ بہت سارے نبی پاک علیہ السلام کو اللہ پاک نے معجزے دیے ہیں. نبی پاک علیہ السلام کا ایک معجزہ جسے معجزہ شق القمر کہا جاتا ہے, یعنی چاند کے دو ٹکڑے ہونا, یہ قرآن کریم کی ایک سورت ہے, سورۃ القمر. قمر عربی میں کہتے ہیں چاند کو. اللہ فرماتا ہے ایک تارابت ساعت ون شق القمر. اس سورت کے اندر اللہ پاک نے نبی پاک علیہ السلام کے ایک معجزے کا ذکر فرمایا ہے. واقعہ کچھ یوں ہے کہ اہل مکہ نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک معجزہ دکھانے کی درخواست کی, تو آپ علیہ السلام نے چاند کے دو ٹکڑے کر دیے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چاند دو ٹکڑے ہو کر پھٹا, ایک ٹکڑا پہاڑ کے اوپر اور دوسرا ٹکڑا اس کے نیچے. تب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گواہ ہو جاؤ. جب آپ علیہ السلام نے چاند کے دو ٹکڑے کیے تو کفار قریش نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ اللہ جادو سے ہماری نظر بندی کر دی ہے. اس پر ان کی ایک جماعت کے لوگوں نے کہا اگر یہ ہماری نظر بندی ہے تو باہر کہیں بھی کسی کو چاند کے دو حصے نظر نہیں آئے ہوں گے. اب جو قافلے آنے والے ہیں ان کی جستجو رکھو, مسافروں سے پوچھو اگر دوسرے مقامات سے بھی چاند کے دو ٹکڑے ہونا دیکھا گیا ہے تو بے شک یہ معجزہ ہے. چنانچہ سفر سے آنے والوں سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہم نے بھی دیکھا ہے کہ اس دن چاند کے دو حصے ہو گئے تھے. اب مشرکین کو انکار کی گنجائش نہ رہی, لیکن جن کے دلوں پر مہر لگ چکی ہو, جن کے قسمت میں ایمان نہ لکھا ہو, تو وہ ایمان لانے والے نہیں, لیکن ایک تعداد نے اسلام قبول کیا اور باقی جو بدبخت ازلی تھے وہ ایمان لانے سے محروم رہے۔ مدنی چین کے ناظرین، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم نے بہت سارے اوصاف و کمالات سے نوازا۔ نبی پاک علیہ السلام کو اللہ نے ایک وصف دیا، خلق عظیم۔ آپ بہت اعلیٰ اخلاق والے تھے۔ نبی پاک علیہ السلام کے اخلاق حسنہ کے بارے میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک تم یقیناً عظیم اخلاق پر ہو۔ پیارے آقا علیہ السلام کے محاسن اخلاق کے تمام گوشوں کے جامع تھے نبی پاک علیہ السلام، یعنی حلم، عفو و درگزر، رحم و کرم، عدل و انصاف، جود و سخا، ایثار اور قربانی، مہمان نوازی، عدم تشدد، شجاعت، وعدے کو پورا کرنا، حسن معاملہ، صبر و قناعت، نرم گفتاری، خوش روئی، ملنساری، مساوات، غم خاری، سادگی، توازو اور انکساری جیسے سب محاسن اور خوبیاں آقا کریم علیہ السلام کی ذات میں بدرجہ اتم پائے جاتے ہیں، اور آپ کے اخلاق کریمہ اتنے بلند ہیں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک جملے میں اس کی صحیح تصویر کھینچتے ہوئے ارشاد فرمایا، کان خلقہ القرآن، یعنی تعلیمات قرآن پر پورا پورا عمل، یہی آپ علیہ السلام کے اخلاق تھے۔ پیارے آقا علیہ السلام نے اپنے دن اور رات کے تین حصے کیے ہوئے تھے، ایک حصہ اللہ کی عبادت کے لیے، ایک حصہ مخلوق کے لیے، اور تیسرا اپنی ذات کے لیے۔ ہمیں بھی اپنی زندگی کو اسی نظم و ضبط اور ترتیب کے ساتھ گزارنا چاہیے، انشاءاللہ اس کی بڑی برکتیں ملیں گی۔ مدنی چین کے ناظرین، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک حلیہ بیان کرتے ہوئے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی رسول ہیں جنہوں نے کم و بیش 10 سال آقا کریم علیہ السلام کی خدمت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دراز قد نہ تھے، بہت زیادہ لمبے قد والے نہیں تھے، نہ ہی بہت چھوٹے قد والے تھے، بلکہ فرمایا لوگوں میں درمیانے قد کے مالک تھے۔ کھلتا ہوا رنگ نہ گندمی تھا، نہ بہت زیادہ سفید، مبارک بال نہ سب گھنگریالے تھے نہ بالکل سیدھے، بلکہ کچھ خمدار تھے۔ میں نے کسی ایسے ریشم یا دیباج کو نہیں چھوا جو نبی پاک علیہ السلام کی مبارک ہتھیلی سے زیادہ نرم و ملائم ہو، اور میں نے کسی خوشبو یا عطر کو ایسا نہیں سونگا جو نبی پاک علیہ السلام کی مہک سے زیادہ خوشبودار ہو۔ سبحان اللہ، شمائل ترمذی اور شفا شریف میں نبی پاک علیہ السلام کے مبارک رنگ کے بارے میں لکھا ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کا مبارک رنگ جو ہے وہ سرخی مائل ہوتا تھا، بالکل چونے یا سفیدی کے رنگ کی طرح رنگ مبارک نہیں تھا۔ آقا کریم علیہ السلام کا جو سفید چہرہ مبارک میں ہلکی ہلکی سرخی ملی ہوئی تھی، اور دنیا میں یہ رنگ پسندیدہ مانا جاتا ہے، بالخصوص اہل عرب کے نزدیک، اور جنت میں پسندیدہ رنگ سونے کا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں، اللہ پاک نے نبی کریم علیہ السلام کو دنیا میں یہ دونوں رنگ عطا فرمائے ہیں، اور سفید رنگ میں سرخی ملی ہونے کی وجہ سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رنگت میں چمک پیدا ہوتی تھی۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے، مسکراتے، تو آپ کا چہرہ انور اس طرح چمک اٹھتا تھا گویا چاند کا ایک ٹکڑا ہے۔ شیخ الحدیث علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب سیرت مصطفیٰ میں لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور پر، مبارک چہرے پر، پسینے کے قطرات موتیوں کی طرح چمکتے تھے، اور اس میں مشک و عنبر سے بڑھ کر خوشبو رہتی تھی۔ اللہ کریم کی، پیارے آقا علیہ السلام پر کروڑوں رحمتیں ہوں، اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اللہ ہم گناہگاروں کی مغفرت فرمائے۔ آمین۔ بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ہم بڑھتے ہیں آگے، اپنے موضوع کی طرف بھی بڑھیں گے، لیکن پہلے آپ کو چھوٹا سا ایک سیگمنٹ دکھانا ہے، اور اس سیگمنٹ کا نام ہے مرحبا یا مصطفیٰ۔
سائے کا سایہ نہ ہوتا ہے نہ سایہ نور کا۔
پاکستان کے بڑے مشہور شہر جہلم میں
دعوت اسلامی ہے، یہ دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے، یہ دعوت اسلامی ہے۔
جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں, یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں. جتنا دیا سرکار نے مجھ کو.
آقا کی ولادت کا مہینہ جیسے ہی آتا ہے عاشقان رسول تو جھوم جاتے ہیں.
سائے کا سایہ نہ ہوتا ہے نہ سایہ نور کا.
جی مدی شہر کے ناظرین, آپ نے دیکھا مرحبا یا مصطفیٰ سیگمنٹ. اچھا یہ تو بہت تھوڑا سا آپ کو دکھایا ہے, یہ جہلم میں پروگرام ریکارڈ کیا گیا تھا خوشیوں بھرے لمحات, اس کا چھوٹا سا حصہ ہے. مکمل پروگرام دیکھیں گے انشاءاللہ, بڑا آپ کو مزہ آئے گا. الحمدللہ مجھے بھی سعادت ملی تھی, اور یہ ہمارا گزشتہ مہینے ہم نے 9 دن کا ایک وہ جدول کیا تھا, اندرون سندھ کا بھی تھا اور پنجاب کے مختلف شہروں میں بھی کیا تھا. تو یہ جہلم میں ایک پروگرام ریکارڈ کیا تھا, تو اس میں عاشقان رسول نے ماشاءاللہ محبتوں کا اظہار کیا, بڑے زبردست قسم کی گفتگو بھی ہوئی. مدی چینل پر انشاءاللہ ہر پیر شریف کو یہ پروگرام آتا ہے خوشیوں بھرے لمحہ, تو اس میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. اچھا ہمارا آج کا موضوع ہے نور والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات. ہم نے آپ کو جس طرح شروع میں عرض کیا تھا کہ عبادات جو ہیں وہ 4 طرح کی ہوتی ہیں. ایک ہے عبادت مالی, یعنی اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا. اب اس میں زکوٰۃ بھی ہے, صدقہ و خیرات بھی ہے, غریبوں کی مدد بھی ہے, یعنی کوئی بھی ایسی جگہ, کسی بھی ایسی جگہ مال خرچ کرنا جس میں رب کی رضا کی نیت بندے کی ہو, اللہ مجھ سے راضی ہو جائے, عبادت مالی. اور اس کے بعد عبادت بدنی, یعنی جسمانی عبادت, جیسے نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, ٹھیک ہے, آپ اپنے جسم سے, باڈی کے ذریعے آپ اللہ پاک کی رضا کے لیے کوئی کام کرتے ہیں. پھر ہے عبادت لسانی, یعنی زبان سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں, نبی پاک پر درود پڑھتے ہیں, قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں, نیکی کی دعوت دیتے ہیں, برائی سے منع کرتے ہیں. بہت سارے ایسے کام ہیں جو آپ زبان کے ذریعے اللہ کو راضی کرنے والے کام کر سکتے ہیں. اور اسی طرح ایک عبادت قلبی, یعنی دل سے اللہ کی عبادت. اس کا کیا ہے, یعنی دل کے اندر اللہ پاک کی یاد کا ہونا, توکل, اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا, قناعت, صبر, شکر. اسی طرح دل میں آپ فکر آخرت کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو ہیں جن کا تعلق ہمارے دل سے ہوتا ہے, تو یہ عبادت قلبیہ کہلاتی ہیں. رفیق بھائی آپ سے چاہوں گا, ایک جو عبادت کی قسم ہے عبادت مالی, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے راستے میں خود بھی خرچ فرماتے, صحابہ کرام کو بھی ترغیب دلایا کرتے تھے, اور امت کو بھی اس کی ترغیب ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا کریں. پیارے آقا علیہ السلام کی میں چاہوں گا اس طرح کی جو عبادات ہیں اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں.
راشد بھائی, پیارے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جیسے ہر عمل بے مثل و بے مثال ہے,
سبحان اللہ,
تو آپ کی مالی عبادت جو ہے اس کی بھی کوئی مثال نہیں ملتی. یعنی آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مالک کون و مکاں ہیں,
سبحان اللہ,
لیکن اس کے باوجود آپ پر کبھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی.
واہ.
یعنی آپ صلی اللہ, ایسا نہیں کہ آپ کے پاس دولت نہ آئی یا وہ, ماشاء اللہ پوری دنیا ان کا صدقہ کھاتی ہے نا, تو آپ کے پاس جیسے ہی دولت آتی یا مال آتا, تو وہ جب تک کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم غریبوں میں بانٹ نہ دیتے چین سے بیٹھتے نہیں.
سبحان.
ایک مرتبہ کچھ مال آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے فرمایا اور فرمایا انہیں مسکینوں میں غریبوں میں بانٹ دو. تو مال اتنا زیادہ تھا کہ ایک دن گزر گیا, رات ہو گئی, لیکن وہ مال ابھی بھی باقی تھا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلال وہ مال کا کیا ہوا, کہ تھوڑا بچ گیا ہے, ابھی مسکین جو ہے سب کو بانٹ دیے اور مال ابھی بھی باقی ہے. آپ بے چین رہے, آپ گھر تشریف نہ لے گئے, لیکن دوسرے دن جب پورا مال بٹ چکا, اللہ کی راہ میں بٹ چکا, تو پھر آپ کو سکون آیا اور آپ ماشاء اللہ گھر تشریف لے گئے.
سبحان اللہ.
تو یہ آپ دیکھیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا, یہ کتنا ہے. دیکھیں میں ایک چیز بتاؤں آپ کو کہ الحمدللہ علماء سے ہم نے سنا ہے کہ ہماری جو وہ ہوتی ہے مفلسی یا غریبی، یہ اس پہ ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہوتا. یعنی ایک بندہ غریب ہے تو ٹھیک ہے، وہ بیچارہ جاب لیس ہے، بزنس نہیں چل رہا، یا وہ غریب ہے، غربت کی لکیر کے نیچے ہے وہ. لیکن آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو طرز زندگی اختیار فرمایا، یہ اختیاری ہے.
اختیاری بالکل،
یعنی آپ کے تو، یعنی کہ آپ کا صدقہ تو ساری دنیا کھاتی ہے، ٹھیک ہے نا. آپ چاہیں تو یہ احد پہاڑ اور یہ سارے پہاڑ سونا اور چاندی بن کے آپ کے ساتھ چلتے، لیکن آپ نے یہ اختیار نہیں فرمایا، آپ نے دنیا سے بے رغبتی اختیار فرمائی. تو یہ ہم گناہگاروں کے لیے تعلیم ہے، ہمارے لیے یہ اس میں بہت ہی بہترین رول ماڈل ہے کہ ہم بھی جو ہے دنیا سے بے رغبتی اختیار کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں دل کھول کر خرچ کریں.
سبحان، دیکھیں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، بلکہ اس میں برکت آتی ہے، مال میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے. حکیم صاحب سے بھی مجھے بات کرنی ہے. پیارے آقا علیہ السلام کی عبادتیں، جو آپ کی جسمانی عبادت تھی، ایک تو نماز کے بارے میں ہم نے بات کی، پھر روزے جو حکیم صاحب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام رکھا کرتے تھے، اور خاص مہینوں میں روزوں کی کثرت پھر فرما دیا کرتے تھے، اس پر بھی آپ سے انشاءاللہ میں بات کرتا ہوں، لیکن پہلے ہم آپ کو ایک پرومو دکھاتے ہیں.
اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو بے شمار اوصاف اور خوبیاں عطا فرمائی جو کسی اور کے حصے میں نہیں آئی. خصائص مصطفیٰ کیا ہیں اور علماء نے اس کے متعلق کیا کیا بیان فرمایا، جاننے کے لیے دیکھیے پروگرام نور والے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، جس کا موضوع ہے نور والے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے اوصاف، انشاءاللہ 11 ستمبر 2024 بروز بدھ صبح 11 بجے براہ راست مدنی چینل پر.
حکیم صاحب، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ روزے بھی رکھتے تھے، اور پیر شریف کے بارے میں تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے جب پوچھا گیا کہ آپ پیر شریف کا روزہ کیوں رکھتے ہیں، سئل عن صوم یوم الاثنین، عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہر پیر شریف کا منڈے کو روزہ کیوں رکھتے ہیں، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علی وحی، ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں، فرمایا کیونکہ اسی دن میری ولادت ہوئی اور اسی دن مجھ پر پہلی وحی نازل کی گئی. تو نبی پاک علیہ السلام ہر پیر شریف کا روزہ رکھتے تھے، اور پیر کا روزہ رکھنا یہ سنت بھی ہے. اس کے علاوہ بھی نبی پاک علیہ السلام روزہ رکھتے تھے، تو اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟
پیارے آقا علیہ السلام نے روزے بھی رکھے، فاقے بھی فرمائے، اور کبھی بھی اس پر کوئی شکایت نہیں کی کہ اگر کبھی فاقے ہوئے ہیں. جیسے مختلف موقع پہ ایسا بھی آیا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پیٹ مبارک پر پتھر باندھے، لیکن یہ امت کی تعلیم کے لیے تھا کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی امت کو تعلیم ارشاد فرمائی کہ روزے رکھو. اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام روزوں سے بڑی محبت فرمایا کرتے تھے، کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے علاوہ شعبان کے روزے رکھا کرتے تھے، اور بڑی کثرت سے روزے رکھتے تھے. اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو شعبان کے روزے بہت پسند ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک اس مہینے میں پورے سال میں مرنے والوں کے نام لکھتا ہے، اور میں یہ پسند کرتا ہوں کہ مجھے اس حال میں موت آئے کہ میں روزہ دار ہوں.
سبحان.
اور ایک روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزے نہ رکھا کرتے تھے، بلکہ پورے شعبان ہی کے روزے رکھ لیا کرتے تھے. اب اور فرمایا کرتے، اپنی استطاعت کے مطابق عمل کرو، اللہ پاک اس وقت تک اپنا فضل نہیں روکتا جب تک تم اکتا نہ جاؤ. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے پابندی کے ساتھ ماہ شعبان میں روزے رکھے، اور اس کی ترغیب بھی دلائی. روزے رمضان کے علاوہ بھی رکھا کرتے، جیسے ابھی آپ نے بھی ارشاد فرمایا کہ پیر کا روزہ رکھنا، جمعے کا روزہ رکھنا، اور وقتاً فوقتاً جو ہے وہ اور روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے. اب روزے رکھنے سے ہماری بے شمار دنیاوی لحاظ سے بھی جو ہے برکتیں ملتی ہیں. اگر ہم روزہ رکھیں گے، دیکھیے ایک تو جیسے آپ نے شروع میں بھی فرمایا کہ عبادت بدنی ہے، عبادت مالی ہے، عبادت لسانی ہے، قلبی ہے، تو روزہ جو ہے وہ قلبی بھی ہے، یہ کیسی عبادت ہے کہ اگر آپ اخلاص کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ مغفرت کے پروانے دیتا ہے. اور اسی طریقے سے جب آپ سحر اور افطار کرتے ہیں اس میں اپنے مال کو خرچ کر کے سحری افطاری کا انتظام کرتے ہیں تو مال کا جو ہے یہ اس میں عبادت آ جاتی ہے. پھر پورے دن اللہ کی رضا کے لیے آپ نہ کچھ کھا رہے ہیں, آپ کے سامنے مال بھی ہے, آپ کے سامنے اللہ کی دی ہوئی نعمتیں رکھی ہوئی ہیں, لیکن اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے آپ نہیں کھا رہے ہیں تو یہ آپ کی قلبی عبادت بھی آ رہی ہے, آپ کی بدنی عبادت اس کے اندر شامل ہو رہی ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ روزہ رکھتے ہیں. اب روزے میں جہاں ہمارے
ہمیشہ روزہ رکھنے کا مطلب یہ نہیں تھا روزانہ کنٹینیو, ان کے جو کئی ایام
آتے تھے ان میں ہمیشہ روزہ رکھتے تھے. شعبان کا مہینہ ہے, پیر کا آپ نے فرمایا,
شعبان کا مہینہ پیر شریف کا روزہ رکھتے, جمعرات کا روزہ رکھتے, اور اسی طرح
ایام بیض کا روزہ ہے,
تین جو روزے ایام بیض کے روزے ہوتے ہیں وہ رکھتے. تو اس طرح مختلف اوقات میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام روزہ رکھا کرتے تھے. یوم عرفہ کا روزہ ہے, پھر 10 محرم کا روزہ ہے, جن کے 10 اور 9 اور 10 محرم کا یا 10 اور 11 محرم کا اس انداز سے روزہ رکھتے. تو حکیم صاحب ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے روزوں کے حوالے سے آپ نے گفتگو فرمائی. رفیق بھائی آپ کا بھی بہت شکریہ, حکیم صاحب آپ بھی اور نور محمد بھائی آپ بھی ماشاءاللہ تشریف لے کر آئے اور پروگرام کو آپ نے 4 چاند لگا دی. حکیم صاحب میں نے شروع میں بات کی تھی کہ آپ کا نام اصل غزالی ہے یا کچھ اور ہے, یہ بھی اگر پردہ ہٹا دیں تو.
نام تو میرا محمد غفران ہے.
محمد غفران نام ہے, ٹھیک ہے.
بس امیر اہل سنت کی شفقت اور محبت ہے کہ شروع کے دور میں جب آپ کے ساتھ تھے تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے بڑی محبت رہی ہمیں الحمدللہ, اور ابھی بھی ہے اللہ تعالیٰ تک حیات ہمیں محبت قائم رکھے. تو آپ کی تصانیف پڑھتے حضرت صاحب جو ہے امیر اہل سنت فرمایا بھی کرتے تھے کہ جتنا یہ فیض ہے وہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا فیض ہے.
سبحان اللہ.
تو میں نے گزارش کی تھی کہ اگر آپ چاہیں تو, کیونکہ نام اگر ان کی طرف بھی نسبت ہو جائے تو آپ نے پھر اس کو قبول فرمایا اور پھر اس وقت سے پھر غزالی کے نام
غزالی مشہور ہو گیا اور غفران اب بہت کم لوگوں کو پتا ہوگا, پرانے لوگوں کو ان کو پتا ہوگا
جی ہاں
غفران نام کے بارے میں. چلے جی مدنی چینل کے ناظرین آپ کو پتا چل گیا حکیم غفران غزالی. اچھا حکیم صاحب آپ کچھ کتابیں بھی پہلے شائع اس طرح ہوتی رہی ہیں, مجھے یاد پڑتا شاید اس میں لکھا ہوتا تھا حکیم غزالی کا کوئی رسالے وغیرہ بھی
وہ آپ کے اہتمام میں کیا کہتے ہیں
اہتمام کے طور پر جیسے ہوتا ہے. ماشاءاللہ پرانے مبلغ کے دعوت اسلامی ہیں, اللہ کریم اس کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ آج کا ہمارا پروگرام اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
نور کا نور کا نور کا نور کا تو ہے سایہ نور کا, ہر عضو ٹکڑا نور کا. تو ہے سایہ نور کا, ہر عضو ٹکڑا نور کا. سائے کا سایہ نہ ہوتا ہے نہ سایہ نور کا. سائے کا سایہ نہ ہوتا ہے نہ سایہ نور کا.